کوئی مسلمان بھائی تمہیں نصیحت کرتا ہے تو نصیحت کو توجہ سے سنو اور نصیحت کو نصیحت سمجھو. یہ نصیحت وہ ہے جس کو مختلف ناموں سے اور مختلف شکلوں سے ہم پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں. اس نصیحت کو ہم دعوت و تبلیغ بھی کہتے ہیں, اس نصیحت کو ہم وعظ اور ارشاد اور تقریر بھی کہتے ہیں, اس نصیحت کو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کہتے ہیں, اور اس نصیحت کو ہم درس اور تدریس اور یاد دہانی بھی کہتے ہیں. یہ وہ نصیحت ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا. ان سب نے آ کر دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچایا اور بنی نئے انسان کو انہوں نے نصیحت کی. اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ دین نصیحت کا نام ہے اور دین سراسر نصیحت ہے. صحیح مسلم کی اس حدیث کو ہم نے اپنے دروس میں بارہا پڑھا اور سنا, جس کے راوی تمیم بن اوس رضی اللہ عنہ ہے, اور جس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ. کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا الدین النصیحہ, دین نصیحت کا نام ہے. صحابہ یہ کہتے ہیں قلنا, ہم نے کہا, عرض کیا, لمن یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ کس کے لیے نصیحت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. یہ نصیحت اللہ کی طرف سے اس کی کتاب کی شکل میں اس کے رسول کی طرف سے اور عام مسلمانوں کے لیے اور خاص مسلمانوں کے لیے, سب کے لیے یکساں ہے. اور امام الترمذی علیہ رحمۃ اللہ نے اپنی الجامع میں کتاب البر والصلہ میں باب ما جاء فی النصیحہ میں اس حدیث کو نقل کیا, اور ترمذی میں جو اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا الدین النصیحہ الدین النصیحہ الدین النصیحہ, دین نصیحت ہے, دین نصیحت ہے, دین نصیحت ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ, جو ابو داؤد کے صاحب اور مصنف ہیں, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ فقہ, جو اسلامی فقہ ہے, یہ پانچ حدیثوں کے گرد گھومتا ہے, اور اس کا اصل پانچ حدیثیں ہیں. یعنی فقہ اسلامی کا مرکز اور منبع کیا ہے؟ پانچ حدیثیں ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابو داؤد علیہ رحمۃ اللہ کا یہ ارشاد ہے. وہ کون سی پانچ حدیثیں ہیں؟ ارشاد فرمایا, پہلی حدیث ہے الحلال بین والحرام بین, وہ حدیث جو متفق علیہ ہے, جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حلال اور حرام اور مشکوک ان تینوں چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. دوسری حدیث جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ لا ضرر ولا ضرار, مسلمان نہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے نہ کسی اور کو تکلیف پہنچاتا ہے. تیسری حدیث انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. چوتھی حدیث یہی الدین النصیحہ, دین نصیحت کا نام ہے. اور پانچویں حدیث جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے ما نہیتکم عنہ فاستنبو وما امرتکم به فاتوا به فاتوا منہ ما استطعتم. ارشاد فرمائے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کاموں سے میں تمہیں روکتا ہوں اس سے رک جاؤ, جن کا حکم دیتا ہوں اپنی استطاعت کے مطابق ان پر عمل کرو. ارشاد فرمائے, یہ پانچ حدیثیں ہیں جن پر دار و مدار ہے اسلامی فقہ کا. اب الدین النصیحہ پہ ہم ذرا اگر غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے, اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ دین اسلام, اور اسلام کا نام دین ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دین ہے. اور جب حدیث جبریل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے. تو اس حدیث میں اسلام اور ایمان اور احسان ان تینوں کی تعریف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دی. کون سی حدیث میں؟ جس کو ہم نے حدیث جبریل کہا تھا, اس کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. لیکن جب اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں جس میں ارشاد فرمایا الدین النصیحہ, تو معلوم یہ ہوا کہ نصیحت کے اندر اسلام بھی ہے, ایمان بھی ہے اور احسان بھی ہے. اسلام کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو اس کو آپ نصیحت کہیں گے, اور ایمان کے حوالے سے گفتگو ہوگی وہ بھی نصیحت ہے, اور احسان اور سلوک اور تزکیہ نفس کی بات ہوگی جو قرآن و سنت سے ثابت ہے, مروج اشیاء کا ذکر نہیں ہے, تب بھی اس کو آپ نصیحت کہیں گے. الدین النصیحہ. تو ارشاد فرمایا کہ جب صحابہ نے عرض کیا کہ کیا ہے نصیحت, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا للہ, اللہ کے لیے. تو اللہ کے لیے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بات تم تک پہنچتی ہے اس کو نصیحت کے طور پہ تم قبول کرو گے, اور اللہ کا جو حق ہے وہ تم جو اللہ ہے, اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ, اس کے حقوق مخلوق میں سے کسی اور کو مت دو. ولی کتاب ہی, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان ساری کتابوں پر عمل کرنا ہر مسلمان کا حق ہے, اس کے واجب ہے, بشرطے کہ ان کتابوں میں تحریف نہ ہوئی ہو. کیونکہ انجیل اور تورات محرف ہو چکی ہیں, ان پر عمل کرنا نہ واجب ہے اور نہ ضروری ہے اور نہ ہی جائز ہے, لیکن قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. ولی رسول ہی, رسول علیہ الصلاۃ والسلام یا ان سے پہلے جتنے انبیاء و رسول آئے ان سب نے جو کچھ کہا ان سب پر عمل کرنا یہ نصیحت ہے, یہ دین ہے, ہر مسلمان کے واجب ہے. ولی ائمۃ المسلمین, ائمۃ سے مراد حکمراں اور علماء اور خواص, خاص افراد میں علماء شامل ہیں اور حکمراں شامل ہیں, حکومت کرنے والے ذمہ دار لوگ اور علماء, ان کے لیے بھی دین نصیحت ہے. یہ اپنے آپ کو نصیحت سے مستثنی قرار نہیں دے سکتے. کوئی حکومت کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مگر جی میں جو آئے گا میں کروں گا, نہیں, بلکہ وہ بھی نصیحت کا محتاج ہے. اسی طرح کوئی عالم اور کوئی مربی اور کوئی صاحب علم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس میں قرآن حدیث کا اطلاق نہیں ہوتا اور وہ نصیحت سے مستثنی ہے. مرتے لمحے تک ہر انسان نصیحت کا محتاج ہے, وہ عام آدمی ہو یا وہ پڑھا لکھا خاص آدمی ہو. اور یہ وہ نصیحت ہے کہ جس کے بارے میں صحابہ باقاعدہ بیعت کرتے تھے, جس طریقے پہ متفق علیہ حدیث میں جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم. ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت کی نماز قائم کرنے پہ, زکوٰۃ دینے پہ, اور اس بات پر کہ میں ہر مسلمان کو نصیحت کرتا رہوں گا. تو نصیحت اتنی اہم چیز ہے کہ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی باقاعدہ بیعت کی تھی. اور یہ نصیحت جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ دعوت و تبلیغ ہے, وعظ اور ارشاد ہے, تقریر اور درس و تدریس ہے, خیر اور برائی کی بات کو کسی بھی طریقے سے پہنچانا ہے, اس سے کوئی شخص مستثنی نہیں ہے. اور یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری زندگی کیا, اور زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جو نصیحت سے خالی گزرا ہو. ہم عجلت میں اختصار کے ساتھ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں اور ہم اب دیکھیں گے کہ کس طریقے پہ آپ اس بات کے شدید حریص تھے کہ ہر شخص تک دعوت کی بات پہنچ جائے اور ہر شخص اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لے اور جنت میں جانے والوں میں سے ہو جائے, حتیٰ کہ اللہ تعالی نے اس بات کو قرآن میں بیان کیا کہ آپ بہت زیادہ اس بات کے آرزو مند اور شدید حریص ہیں, اور یہ حرص اور یہ آرزو آپ کی ذات کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. آپ ان لوگوں کے غم میں اپنے آپ کو بیمار اور پریشان کر رہے ہیں. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا اللہ نے کہ آپ تو شدید حریص ہے کہ سب ایمان لے آئے, لیکن اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے. اور ارشاد فرمایا کہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما ينکرون, سورہ النحل 14-12 آیت نمبر 127 میں. کہ ولا تحزن علیہم, حزن اور غم اس کا مفہوم کل کے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ غم اور حزن کی تعریف کیا ہے, غم کسے کہتے ہیں اور حزن کسے کہتے ہیں. ولا تحزن علیہم, آپ غم نہ کیجیے ان لوگوں کے بارے میں. ولا تک فی ضیق مما ينکرون, آپ تنگی اور مشقت اور تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ لوگ آپ کی دعوت سے لبیک نہیں کہتے. اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات, کہیں ایسا نہ ہو کہ حسرت اور افسوس کرتے ہوئے آپ اپنی جان لے بیٹھے. فلا تذهب نفسك علیہم حسرات, اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اور سورہ کہف کی آیت نمبر 6 ہم پڑھ چکے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, افسوس, اسف افسوس کو کہتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان کو تکلیف پہنچا دیں اس وجہ سے کہ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, آپ کی بات پہ ایمان کیوں نہیں لاتے. ہم جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے سورہ الشعراء کی اس آیت کی روشنی میں, جس میں اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, آپ نے اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو بلایا اور ان کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا. جس طرح سنن مسلم کی کتاب الایمان میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے جو ایک سے زائد مرتبہ روایت شدہ ہے کہ آپ نے نام لے لے کے پکارا سب کو کہ اے فلاں اے فلاں اے فلاں, تم سب تک میں اللہ کی بات کو پہنچا رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے دوسرا معنی یہ اختیار کیا کہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھے اور وہاں چڑھ کے یہ اعلان کیا کہ ایہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اور اس کے بعد آپ نکلتے ہیں اور لوگوں کے گھروں اور دروازوں پہ جا کے دستک دیتے ہیں. ان امور اور ان اشیاء اور ان کیفیات اور ان حالات کو اصحاب رسول رضی اللہ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول نے محفوظ کیا اور بعد میں آنے والوں تک پہنچایا. اس طریقے پہ امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری کتاب التفسیر میں وانذر عشیرتک الاقربین کی تفسیر میں لکھا کہ آپ نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر یہ اعلان کیا کہ یا بنی فہر یا بنی عدی یہ بطول قریش حد تجتمع, ارشاد فرمایا حدیث میں کہ یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے, اور جب سب جمع ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں. تو فقال ابو لہب تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا, اس پر ابو لہب لعنہ اللہ نے یہ کہا کہ دعا دے کر کہا کہ کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا. تو اس پر اللہ تعالی نے اس سورت کو نازل کیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ ماله وما کسب, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نصیحت کو, دعوت و تبلیغ کو, وعظ اور ارشاد کو, خیر اور بھلائی کی بات کو نشر کرنے اور پہنچانے اور کہنے کو کسی بھی حالت میں ترک نہیں کیا, حتیٰ کہ سفر کے دوران بھی آپ دوسروں کو اور اپنے ساتھ سفر کرنے والوں کو یہی دعوت کی بات سنایا کرتے تھے. اس طریقے پہ ہم نے ترمذی کی اس حدیث کو رب صالحین میں پڑھا, اور جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ سفر میں کہیں جا رہے ہیں اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ یا غلام انی اعلمک کلمات, یہ کہہ کر آپ نے ان کو نصیحت کی. اور اسی طریقے سے ہمیں صحیح بخاری کی کتاب الجہاد میں وہ حدیث بھی ملتی ہے جس میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ قلت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری کا سوار تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی العباد وهل تدری ما حق اللہ علی العباد ولا حق العباد علی اللہ. یہ حدیث بھی ہم اپنے مجھ سے میں پڑھ چکے ہیں. تو ان دونوں حدیثوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے دوران بھی خیر اور بھلائی اور دعوت و تبلیغ کو آپ نے ترک نہیں کیا, بلکہ دوران سفر بھی لوگوں سے یہی دین کی اور دعوت و تبلیغ کی بات کرتے رہے. اب جب سورہ احزاب میں اللہ نے یہ کہہ دیا ہم سے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول کی ذات ہے, تو یہ چیزیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں کسی بھی حالت میں دعوت و تبلیغ کو اور خیر اور بھلائی کی بات کو ترک نہ کریں. بعض لوگوں کو شرم آتی ہے کہ صاحب ہم کیسے دین کی بات کریں, لوگ مذاق اڑائیں گے, ہم لوگ مخالفت کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو وہ اپنے لیے نمونہ نہیں سمجھتے. اس دنیا کی اس مذاق اڑانے سے تم ڈرتے ہو, حشر کے میدان کی رسوائی کے بارے میں تم نے کبھی سوچا اس دن کیا ہوگا؟ اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس حشر کے میدان میں تم نے رسوا ہونا ہے, اس دن کی رسوائی کا آدمی سوچے اور فکر کرے. دنیا کی رسوائی کیا رسوائی ہے؟ کوئی آدمی اگر آپ کے آپ پہ ہنس گیا تو کیا ہوا, کسی نے آپ کا مذاق اڑایا تو کیا ہوا, کسی نے مخالفت کی تو کیا ہوا, آپ کے درجات بلند ہوئے, آپ کے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق سے نوازا. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ گفتگو ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں کہ اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ کوئی بھی وقت دعوت و تبلیغ سے خالی نہ چھوئے, ورنہ قیامت کے دن ہم حسرت اور افسوس کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم نے فلاں وقت کسی کو اچھی بات بتائی ہوتی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سفر کے دوران بھی دین کی بات کرتے ہیں, اور پھر جس طریقے سے احادیث میں آتا ہے کہ آپ بازاروں میں جا کر اور وہاں جا کر جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں جا کر بھی اسی دین کی بات کرتے ہیں, جس طریقے پہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں کتاب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا ہے جس میں یہ آتا ہے کہ ربیعہ بن عباد یا عباد رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن فی منازلہم قبل ان یہاجر الی المدینہ, مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے قبل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ منا میں اور ان مقامات پہ جہاں لوگ جمع ہوتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام جا جا کر لوگوں سے کہتے تھے کہ یا ایھا الناس ان اللہ امرکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا, جہاں معلوم ہوا کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں جا کر وہاں آپ تبلیغ کی بات کرتے ہیں, حق کی بات کرتے ہیں, دین کی بات کرتے ہیں, خیر اور بھلائی کی بات کرتے ہیں. اور اسی پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے سب سے بڑے مخالف اور بدترین ملعون شخص رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی کے پاس جا کر اس کے سامنے بھی آپ نے اس دعوت کو پیش کیا کہ جس طریقے پہ احادیث میں ہمیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد والسیر میں یہ بتایا کہ آپ نے جا کر اس سے بھی اسلام اور دین کی بات کی اور اس کے سامنے بھی بھلائی اور خیر کی بات کو رکھا, حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہ رئیس المنافقین ہے, لیکن ہمارے لیے وہ ایک درس چھوڑ گئے کہ مخالف جس طریقے پہ مخالفت کرتا ہے اسے کرنے دیجئے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے آپ کی مخالفت کی تو آپ اس سے بائیکاٹ کریں, اس کے بعد جانا چھوڑ دیں اور اس کو خیر اور بھلائی کی بات اس سے کہنا اور کرنا چھوڑ دیں. مخالفین کے پاس جا جا کر آپ نے خیر کی بات ان تک بھی پہنچانی ہے, یہی اسوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس طریقے پہ احادیث میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے جس کو امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ نے کتاب الاکراہ صحیح بخاری میں نقل کیا کہ آپ نے مدینے میں یہود کے پاس جا جا کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دی, حتیٰ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بینما نحن فی المسجد اذ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انطلقوا الى یہود فخرجنا معه حتى جئنا بیت المدراس فقال النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر يهود اسلموا تسلموا. عرض کر یہ ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ہم لوگ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ انطلقوا الى یہود آؤ سب مل کے یہودیوں کے پاس جا کر ان کے سامنے دعوت کو پیش کرتے ہیں. چنانچہ ہم لوگ بیت المدراس یہودیوں کے اس مرکز میں گئے جہاں درس و تدریس ہوتا ہے. یہ مدراس درس سے ہے, یعنی اس شخص کے گھر گئے جو درس دینے والوں میں سب سے بڑا مدرس اور سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا معلم تھا. تو اس واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ شرک و بدعت پہ عمل کرنے والوں کے مراکز میں بھی جا کر ہمیں ان تک بھی حق کی بات پہنچانی چاہیے, لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ماحول اچھا ہو اور کسی فتنے اور لڑائی جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو. اس صورت میں ہمیں ان لوگوں کے پاس جا جا کر ان تک بھی حق بات پہنچانی ہے, ان کو یہ بتانا ہے کہ شرک کیا ہے, بدعت کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بڑے معلم کے گھر گئے, وہاں سب کو جمع کیا اور کہا کہ سب کے سب اسلام قبول کر لو, دین دنیا کی بھلائی تمہارے قدم چومے گی. اور وہ واقعہ تو ہم سب جو ہے کئی مرتبہ سن چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں, جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. اس مریض لڑکے کا واقعہ جو یہودی تھا اور جس پہ نزع کا عالم تھا اور وہ مر رہا تھا, اس حالت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اس کی عیادت کی اور عیادت کے بعد آپ نے اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا. ہمارے لیے اس واقعے میں سبق ہے کہ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے. جب ہم کسی مریض کی عیادت کرنے جائیں تو دوران گفتگو ایک دو جملے خیر اور بھلائی کے بھی کہہ دیں اور مریض کو اور مریض کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف مائل کریں, ان کو اس طرف مائل کریں کہ اپنے اوقات کو اللہ کے لیے استعمال کرو, گناہوں سے بچو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے. آپ یہودی لڑکے کی عیادت کرتے ہوئے اس کے سامنے اسلام کو پیش کرتے ہیں اور وہ اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے اور والد جب اس سے کہتے ہیں مشہور جملہ کے اطر ابو القاسم, تو وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. اس واقعے نے ہمیں یہ بتایا کہ مریض کی عیادت کے وقت بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اس فرض منصبی کو نہیں بھولے جس عمل کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری زندگی ہر لمحے کیا, اور وہ تھا دعوت والا عمل اور دین کی طرف بلانے والا عمل. حتیٰ کہ قبرستان جب لوگ جاتے ہیں مردے کو دفن کرنے کے لیے, تو علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے کتاب الجنائز میں, کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ ایک جنازے کے ساتھ بقیع الغرقد جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں اور ابھی مردے کو قبر میں اتارنے کے لیے وقت ہے. تو ان لمحات کو بھی آپ نے بغیر دعوت و تبلیغ کے گزارنا مناسب نہ سمجھا. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی آپ نے خطبہ دیا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی, اور انہی واقعات میں ہمیں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ جس سے آپ کو محبت تھی, محبت کرنے والے لوگ, تعلق دار لوگ, ان کو بھی آپ دعوت دیتے تھے. ہمارے لیے اس میں بھی درس ہے کہ جن لوگوں سے ہماری دوستی ہے, تعلق ہے, کاروباری دوستی ہو, ملازمت کی دوستی ہو, کسی بھی طریقے کی دوستی اور تعلق ہو, ہم پہ واجب ہے کہ ہم ان کو دین کی بات ضرور رہے, ان تک ضرور دین کی بات پہنچاتے رہیں. ابو طالب سے آپ کو بڑی محبت تھی, اس لیے انہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا تھا, تعلق تھا, اور اسی تعلق کی بنا پہ آپ نے ان کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا. اور جب وہ مر رہے تھے تو کہا کہ یا ہم اللہ الا اللہ کلمۃ اشھد لک بها عند اللہ سبحانہ وتعالیٰ, لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو اے میرے چچا, اس کلمے کا اقرار کر لو تاکہ اللہ کے پاس میں کم از کم اس بارے میں گواہی دے سکوں. لیکن ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ وغیرہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے ابو طالب کے پاس, انہوں نے کہا کہ اترغب عن ملت عبد المطلب, کہ اے ابو طالب کیا تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے مرو گے؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة. آپ علیہ الصلاۃ والسلام بار بار کہتے رہے کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ, اور وہ بدبخت وہ بھی بار بار کہتے رہے کہ اترغب عن ملۃ عبد المطلب, یا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کے مرو گے؟ یہاں تک کہ قال ابو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله. اس طریقے سے آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث میں کہ یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے یہی کہا کہ على ملة عبد المطلب, میں تو عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں. وابى ان يقول لا اله الا الله, اور لا اله الا الله کہنے سے انکار کر دیا. تو اس کا مفہوم ہمارے سمجھ میں جو آیا وہ یہ ہے کہ جن سے تعلق اور قربت اور رشتہ داری اور محبت ہو, ان کے سامنے بھی آدمی اسلام کو اور دعوت کو پیش کرے. دوست تو دوست ہے, وہ کہ جو دشمن ہیں اور وہ جو کہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے, ان کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا. اس طریقے سے یاد صالحین کے درس میں ہم نے پڑھا صحیح بخاری میں, جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مشرک آیا اور ہم تبوک کے سفر سے واپسی پہ جس جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا اور ہم آرام کر رہے تھے, ایک مشرک نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ حملہ کرنا چاہا اور آپ کی تلوار لی اور پوچھا کہ میں یمنا کا ملنی, اور آپ نے فرمایا کہ اللہ. یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی, اور اس کے بعد جب اس کی حالت بڑا سن لی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, فوراً اس کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کیا. وہ جو کہ آپ کی جان لینے آیا تھا, اس پر بھی رحمت اور شفقت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے اس کے سامنے بھی اسلام کی دعوت کو پیش کیا. تو اس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جو دعوت سے خالی ہو رہا ہو, ہر لمحے پوری زندگی آپ نے اس دعوت کو پیش کیا, حتیٰ کہ جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا تو انتقال سے چند لمحے قبل بھی آپ یہی دعوت پیش کرتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصارہ پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا. یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے, نصیحت کر رہے ہیں. اور یہ ارشاد فرماتے ہیں الصلاح الصلاح وما ملکت ایمانکم, نماز کو قائم کرنا, نماز کو قائم کرنا, ان سے اچھا سلوک کرنا جو تمہاری نگرانی میں ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو دعوت تبلیغ سے آپ نے اس کو خالی چھوڑا ہو. تو نصیحت کرنا اور تبلیغ کرنا یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے, بلکہ بعض علماء نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی یہی نصیحت اس کو ارکان اسلام میں سے ایک رکن کے طور پہ گنوایا ہے. اور سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 71 اور 72 میں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار. ارشاد فرمایا ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مددگار ہیں، نیکیوں کو پھیلاتے ہیں، برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، انہی پہ اللہ رحم کرے گا اور ان کو اللہ تعالی جنات میں جگہ دے گا. تو نصیحت کرنا یہ فرض ہے، لیکن نصیحت کرتے ہوئے ہمیں کچھ آداب اور کچھ شرائط اور کچھ امور کا خیال کرنا بھی ضروری ہے، جن کے بغیر اس دعوت و تبلیغ میں، اس نصیحت میں فائدہ نہیں ہوتا یا فائدہ کم ہوتا ہے. سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے اور وہ ضروری ہے کہ جو شخص نصیحت کرنا چاہتا ہے یا نصیحت کرنے والا ہے، ناصح ہے، مبلغ ہے، داعی ہے اور واعظ ہے اور مدرس اور مربی ہے، سب سے پہلے اسے اپنی نیت درست کرنی چاہیے. جو بات تھی وہ کرے، وہ محض اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کرے، کسی اور دنیاوی غرض اور لالچ یا کسی اور مطلب کے تحت وہ نہ کرے. اس طریقے پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متفق علی حدیث میں ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، ہر آدمی کو وہی چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی تھی، اور تمام اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے بھی روایت کیا، اور اس حدیث کو امام الترمذی، ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی اپنی کتب میں اس حدیث کو نقل کیا. یہ بڑی مهم، اہم اور معروف اور مشہور حدیث ہے. انما الاعمال بالنیات، اپنے تمام اعمال کو خالصتا لوجه اللہ، صرف اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے یہ کام کیجئے، کسی اور غرض یا کسی اور امید سے نہ ہو. تو ہمیں سب سے پہلے ہر عمل کے کرنے سے پہلے اپنی نیت درست کر لینی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ اس میں ہمیں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کی متابعت کرنی چاہیے. ہم یہ دیکھیں کہ دعوت و تبلیغ اور نصیحت کا کام ان لوگوں نے کس طریقے پہ کیا، اور اگر نیت میں ریاکاری یا دکھاوا ہو یا شہرت اور نام و نمود ہو تو پھر اخلاص باقی نہیں رہتا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریاء، ارشاد فرمایا مجھے تم لوگوں پہ جس چیز کا بہت زیادہ ڈر ہے وہ شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک ہے، اور وہ ریاکاری ہے. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا، اور یہ حدیث صحیح ترغیب و ترہیب میں بھی موجود ہے. تو نیت ہمیں اپنی درست کرنی چاہیے، اور نصیحت کرتے ہوئے، دعوت کو پیش کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ دعوت صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دی جائے، اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات اور ارشادات کو بیان کیا جائے. کسی جماعت، پارٹی، مسلک، فرقے یا کسی شخص کی دعوت کو نہ بیان کیا جائے. دین کے حوالے سے گفتگو ہو، قال اللہ اور قال رسول کے حوالے اور نسبت سے گفتگو ہو. دعوت دیتے ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے ہمارے سامنے سورہ النحل کی یہ آیت بھی ہونی چاہیے، جس کا نمبر 125 ہے، جس میں دعوت و تبلیغ کے اصول اور آداب بیان کیے گئے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن، اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت سے اور اچھے طریقے کی نصیحت سے، اور اگر مقابلہ ہی کرنا ہو کسی معاملے میں تو وہ بھی اچھے طریقے کا مقابلہ ہو، اس میں غیر اخلاقی یا کھٹیا امور اور گفتگو کا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک، جو پہلا ٹکڑا ہے اس آیت کا، اس نے ہمیں یہ بتایا کہ سبیل ربک صرف اپنے رب کی طرف بلاؤ، کسی شخصی یا جماعتی یا فرقے والی دعوت نہ ہو بلکہ الی ربک، اپنے رب کی طرف بلاؤ. رب کا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. بالحکمہ سے مراد یہ ہے کہ حکمت کو اختیار کیجئے, ماحول کو, لوگوں کو دل کی گفتگو کیجئے اور اچھے طریقے سے گفتگو کیجئے. والموعظۃ الحسنہ, موعظہ اور حسنہ, موعظہ خیر خواہی والی وہ گفتگو, اس سے مراد ہے جو ایسے لہجے میں کی جائے کہ سننے والے کے دل کو وہ لگے. یہ ہے الموعظہ جو صحیح موعظہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ الحسنہ کی قید نے ہمیں یہ بتایا کہ اس وعظ اور نصیحت میں وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو نہ صرف یہ کہ سننے والوں کے دلوں کو بھائے بلکہ الحسنہ ان کے دلوں کے شکوک و شبہات کو بھی دور کر دے. یہ ہے الحسنہ. وجادلہم باللتی ہی احسن. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اعتراض کرنے والے اور مخالفت کرنے والے سوال و جواب کرتے ہیں, بحث و مباحثہ کرتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جواب دینا مفید ہے اور فائدہ مند ہے اور ان سے بحث کرنا مفید ہے, ان کی اصلاح ہو جائے گی یا کسی اور شخص کی اصلاح ہو جائے گی, اس طریقے کو اختیار کیجئے. لیکن احسن وہ اخلاق کے دائرے کے اندر ہو, کسی کی برائی یا گالی گلوچ بد اخلاقی نہ ہو. کسی پہ اگر رد کرنا ہے علمی رد ہو, تنقید کرنی ہو علمی تنقید ہو, اخلاق کے دائرے کے اندر ہو, اخلاق کے دائرے سے باہر نہ ہو. باطل پرستوں اور غلط عقائد اور گمراہ فرقوں کے لوگوں اور فساق و فجار اور منافقین کی لفاظی وغیرہ سے متاثر نہ ہو, بلکہ ان کو آپ جواب دیجئے. اگر آپ خاموش ہو جائیں گے احساس کمتری کا شکار آپ ہو جائیں گے. تو جادلہم باللتی ہی احسن, ان کو آپ جواب دیجئے. جو اعتراض کرتے ہیں ان کو جواب دیجئے قرآن و سنت سے. لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ صرف مسئلے کو الجھانا چاہتے ہیں, بحث برائے بحث کرنا چاہتے ہیں, ان کی نیت اصلاح اور مسئلے کو سمجھنا نہیں ہے بلکہ صرف بحث ہے, تو پھر ان سے اس طریقے پہ کنارہ کشی کیجیے جس طریقے پہ کنارہ کشی کا قرآن نے حکم دیا ہے. ان کو ناراض کر کے مت پوچھیے بلکہ اس طریقے پہ وہاں سے اٹھ کے آئیے, وہ محسوس نہ کریں اور بات بھی بن جائے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, سورہ فرقان کی آیت نمبر 63, سلامتی کی گفتگو کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے آ جائیے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا کہ سنجیدگی, وقار, عزت و احترام کے ساتھ وہاں سے اٹھ کے آپ آ جائیے اور فضول بحث میں اپنے آپ کو الجھا کر اپنے اوقات کو ضائع مت کیجیے. نصیحت کرنے والا اور دعوت کو پیش کرنے والا اور واعظ اور مدرس اور مربی اور عالم اور خطیب اور کتاب لکھنے والا, یہ کسی بھی مسلمان کو ہلکا اور حقیر نہ سمجھے. خواہ یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا باغی اور نافرمان ہی کیوں نہ ہو, اس کو ہلکا نہ سمجھیں, اس کو ہلکی نگاہ سے نہ دیکھیں, اس کو حقارت سے نہ دیکھیں. کیونکہ ممکن ہے وہ اخلاص کے ساتھ توبہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لے اور تم اللہ کے اس بندے کو ہلکا اور حقیر سمجھنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ. اس لیے اس کو نصیحت کرو, اس کو سمجھاؤ, لیکن اس مسلمان کو ہلکا اور حقیر اور ذلیل نہ سمجھو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا, بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم, کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے ایک بات کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر, ہلکا یا ذلیل سمجھے. صرف ظاہری اعمال ہی سب کچھ نہیں ہوتے, اصل چیز تو قلب کی صفائی اور خاتمہ ہے. اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہری اعمال کی حیثیت نہیں ہے, ظاہری اعمال کی حیثیت اپنی جگہ ہے, ضروری ہے, مطلوب ہے, اور اکثر ارکان اور فرائض کا تعلق ظاہر سے ہے. لیکن انسان ہر حال میں اپنے قلب کی صفائی پہ توجہ رکھے اور ایمان کے ساتھ خاتمے کی دعا اللہ تعالی سے کرتا رہے. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے کتاب الرقاق میں باب الاعمال فی الخواتیم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد نقل کیا ہے کہ انما الاعمال بخواتیمها, اعمال تو خاتمے کی وجہ یا خاتمے کو دیکھا جائے گا کہ اعمال کا خاتمہ کیا ہے. جو آدمی نیک بنا پھرتا ہے اس کا انجام کیا ہوا, مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوا کہ نہیں. انما الاعمال بخواتیمها, تمام اعمال کا دار و مدار نجات کا فلاح کا خاتمے پر ہے. اس لیے ہمیشہ یہ دعا کیا کرے کہ اللہم ارزقنی حسن الخاتمہ, اے اللہ ہمیں اچھے خاتمے سے نواز اور ہمیں مرتے ہوئے کلمہ شہادت تو نصیب کر. ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہماری زبان سے یہ کلمہ جاری ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. امام قرطبی علیہ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ خاتمہ جس سے ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے, فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں بہت ڈر لگتا ہے جو کبیرہ گناہ کھلم کھلا کرتے ہیں. امام قرطبی نے فرمایا کہ جو لوگ کبیرہ گناہ کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتے, اللہ سے نہیں ڈرتے, ان کے بارے میں ڈر اس بات کا ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا. اور حافظ ابن رجب علیہ رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ظاہر و باطن ایک نہ ہو اس کے بارے میں بھی اس بات کا ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا. بعض اوقات صرف ایک ہی چھپی ہوئی بری خصلت مرتے ہوئے اس انسان پہ غالب آ جاتی ہے اور یہ انسان اپنی ساری اچھائیوں کے باوجود سوئے خاتمے سے بچ نہیں سکتا. اور بعض اوقات کسی انسان کے اندر چھپی ہوئی اچھی اور نیک خصلت یہ ظاہر ہو جاتی ہے اور یہ حاوی ہو جاتی ہے انسان کی دوسری برائیوں پہ اور اس آدمی کا خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے جو صحیح مسلم میں ہے کہ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر. اور ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے ثابت قدم رکھنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت رکھ. تو یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایمان پر خاتمے سے متعلق کیا کرتے تھے, اس لیے کہ دل انسان کا اس کے بدلتے کوئی دیر نہیں لگتی. احادیث کی روشنی میں اور تابعین اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں چند وہ لوگ کے جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا یا جن کے بارے میں یہ ڈر ہے, یہ خوف ہے, یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو, فرمایا ان میں سر فہرست وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. بے نمازی کے بارے میں فرمایا کہ اس بات کا ڈر ہے بلکہ یقین ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. دوسرا وہ شخص کے جو نشہ کرتا ہو, عادی نشہ کرنے والا, وہ ہیروئن کا نشہ ہو, شراب کا نشہ ہو یا کوئی اور نشہ ہو, سگریٹ وغیرہ بھی اس میں شامل ہے, عادی نشہ کرنے والا اس کے بارے میں بھی ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. اور یہ نشہ آور چیزیں بیچنے والا, وہ لوگ جن کی دکانوں میں شراب پڑی ہوئی ہے وہ شراب بیچتے ہیں, سگریٹ بیچتے ہیں یا اور ناجائز چیزیں بیچتے ہیں یا جو خریدتے ہیں, وہ سب اس میں شامل ہیں. تیسرا وہ آدمی جو کبیرہ گناہوں پر اصرار کرے, جو ہمیشہ کبیرہ گناہ کرے اور اللہ سے نہ ڈرے, عادی گناہ کرنے والا شخص, اس کے بارے میں بھی ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو. اور چوتھا وہ جو گناہوں کو نشر کرتے ہیں, وہ لوگ جو گناہوں کو پھیلاتے ہیں, وہ ادارے, اخبارات, ٹی وی, ریڈیو وغیرہ, کتابیں یا وہ مراکز جمع سے گناہ نشر ہوتے ہیں. وہ لوگ جو گناہوں کو پھیلاتے ہیں نشر کرتے ہیں ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. وہ لوگ جو گناہوں کو پھیلاتے ہیں نشر کرتے ہیں ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. اور پانچ